بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آغاز ایام فاطمیہ اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. ناظرین، پروگرام راہ زندگی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے میں ہم جو ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے اس کے حوالے سے کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں، یعنی جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے متعلق کچھ مسائل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آپ ناظرین کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں واٹس اپ کے ذریعے، معمولاً سوالات ہم تک پہنچتے ہیں اور ناظرین ہمیں لکھے ہوئے سوالات بھی بھیجتے ہیں، ٹائپ کر کے بھیجتے ہیں، اور اگر سخت ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ کر کے بھی واٹس اپ کے ذریعے ہمیں سوالات بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ براہ راست جو آپ کالز کرتے ہیں ان کے جوابات بھی اس پروگرام میں دیے جاتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے بھی جو کچھ سوالات آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر ہم اپنے مہمان کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین، امید ہے کہ آج بھی پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے تو برائے مہربانی آپ ہمیں فوراً بھیجئے، اس لیے کہ یہ ایک ذریعہ بنے گا کہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا اور ثواب میں آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار قرار پائیں گے، اس لیے کہ آپ اس کا سبب بنے ہیں کہ وہ جواب پوری دنیا تک پہنچا ہے. تو ہمارا ساتھ دیجئے، گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں.
جی، میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں اس ایام فاطمی کی تسلیت عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ. حضور اجازت دیں تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضور، جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ کفن کے حوالے سے تھی، میت کو جو کفن دیے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، کتنے واجب ہیں. آپ نے بیان فرمایا کہ تین لباس جو ہیں، تین کپڑے ضروری ہیں میت کو دینے. اب کچھ سوالات آئے ہیں کفن کے حوالے سے، سب سے پہلے وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. تو ایک سوال ہے کہ کیا مردار کی کھال سے میت کو کفن دے سکتے ہیں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے کفن دینا جائز نہیں ہے، اس پر روشنی ڈالیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، فقہاء کرام فرماتے ہیں چھ چیزوں کو کفن قرار دینا ناجائز ہے.
جی،
اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لا یجوز التکفین بجلد المیتا.
جی،
اگر کوئی مردار جانور ہے، مردار حیوان ہے،
جی،
اس کے جلد اور اس کی کھال کا کفن نہیں بنایا جا سکتا.
صحیح.
نمبر دو، کہہ رہے ہیں حالت اختیار میں نجس چیز کو کفن قرار نہیں دیا جا سکتا.
معاف کیجئے گا، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر مردار نہیں ہے اور جائز طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے، جس کو ذبح شرعی کہتے ہیں، تو کیا اس کی کھال کے ذریعے کفن بنایا جا سکتا ہے، کفن دیا جا سکتا ہے؟
جی جی، ابھی اس کو میں بیان کرتا ہوں.
جی،
بیان کرتے ہیں اس کو بھی ہم.
جی،
پہلی چیز یہ ہے کہ مردار کی کھال کا کفن دینا ناجائز
ہے. بالکل.
دوسری چیز، کسی نجس کپڑے کو کفن قرار دینا ناجائز ہے. دیکھیے، بعض نجاستیں نماز میں معاف ہیں.
جی،
مثلا خون اگر درہم سے کم ہے تو اس کی نجاست نماز میں معاف ہے.
صحیح.
تو انسان کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، جب درہم سے کم یا درہم کے برابر خون نماز میں معاف ہے تو کفن میں بھی معاف ہوگا.
جی
جی نہیں، نماز میں معاف ہے لیکن کفن میں اتنا خون بھی معاف نہیں ہے.
اللہ اکبر، یعنی بالکل نجاست نہیں ہونی چاہیے، خون بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل،
اتنا خون نہیں، ذرہ برابر خون بھی معفوان نہیں ہے.
صحیح.
نمبر تین، جس کو کفن ہم قرار نہیں دے سکتے،
جی،
وہ کپڑا جس کے اوپر سونے یا چاندی کا کام کیا گیا ہے.
جی،
بہت سے کپڑے ہوتے ہیں.
جی،
جس کو سونے کے ذریعے سے
نقاشی کی گئی ہے. جی، یا دوسرے کام اس میں کیے. جی، گئے ہیں، سلائی کڑھائی وغیرہ کے جو کام. جی، ہوتے ہیں. جی.
نمبر چار، وہ حیوانات جن کا گوشت شریعت اسلام میں کھایا نہیں جاتا،
ان کی کھال سے بھی کفن نہیں
کفن
دے سکتے.
نہیں دے سکتے. مثلا شیر، چیتا، گینڈا، ہاتھی، اس قسم کے حیوانات.
جی.
والله یہ کہ میں نے بعض حیوانات کے سلسلے میں بتایا تھا
جی
ان پہ تزکیہ واقع ہو سکتا ہے، مطلب شیر ہے چیتا ہے،
جی
اگر اللہ کا نام لے کر روبہ قبلہ ان کو کر کے تمام شرائط ذبیحہ کو مد نظر رکھ کے انہیں ذبح کیا جائے
جی
تو ان کی کھال پاک ہو جاتی ہے،
صحیح
کھال پاک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کھال میں کفن
نہیں دے
نہیں
سکتے،
دے سکتے.
صحیح.
پانچویں وہ چیز جس کو ناجائز انسان کے لیے بطور کفن قرار دے
جی
وہ ہے لباس حریر، ریشمی کپڑا جو خالص ریشم ہے
جی
اس کا بھی کفن نہیں دیا جا
یعنی
سکتا،
خاتون کو بھی نہیں دے سکتے، عورت کو بھی نہیں دے
نہ
سکتے،
عورت کو نہ مرد کو نہ بچے کو،
جی
کسی کو نہیں دے سکتے.
چونکہ عام طریقے سے جو کہا جاتا ہے مرد کے لیے تو حرام ہے ریشم،
جی جی
لیکن عورت کے لیے ریشم
جی
کا استعمال جائز ہے،
زندگی میں جائز ہے
جی
مگر مرنے کے بعد بطور کفن ناجائز ہے.
صحیح جی.
اور چھٹی وہ چیز جس
جی.
کا کفن ناجائز ہے حالت اختیار میں
جی.
جو ابھی آپ نے شروع میں سوال فرمایا تھا،
جی
بنا بر احتیاط واجب انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کھال کا کفن دے. ولو یہ کہ مثلا بکری کی کھال ہو، اسے ذبح کیا گیا ہے
جی.
شرعی اعتبار سے،
حلال گوشت جانور
حلال
اور
گوشت جانور کی کھال کا
شری
کفن
کے ساتھ
جی
جی
جائز نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ وہ چھ چیزیں ہیں
جی
جن کو بطور کفن ہم استعمال نہیں کر سکتے
جی
حالت اختیار میں.
جی
لیکن اگر حالت استرار پیش آ جائے،
جی
مطلب تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک نجس کپڑا ہے
جی
جس کو بطور کفن دے سکتے ہیں،
جی
ایک حریر ہے، اور تیسری وہ کھال ہے اس جانور کی کھال ہے
جو حلال گوشت ہے
نہیں جس کو ما لا یوکل لحم ہو، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا.
صحیح.
یہ تین چیزیں اگر جمع ہو جائیں
جی
تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
جی
نجس کپڑے کو مقدم کیا جائے گا حریر کے اوپر.
جی
ولو یہ کہ حریر پاک ہے
جی
لیکن حریر کو اور اگر حریر اور نجس کپڑے کے درمیان تضاد ہو جائے
یا اگر دونوں ہیں ہم مجبور ہیں یا تو اس کو
یا
دے یا
اس کو دے یا اس کو
تو
دے.
وہاں پہ نجس کپڑے کو ہم کفن بنائیں گے.
اور اسی طریقے سے حریر مقدم ہو جائے گا اس کھال پر
جی
جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا.
جی تو یعنی وہ کھال جو کھائے جانے والے جانوروں کی کھال ہے اور جائز بھی ہے اس میں دے سکتے ہیں.
نہ حالت اختیار میں جائز نہیں ہے بنابر احتیاط.
صحیح جی بالکل.
لیکن اگر ان کا بال ہے اس سے کوئی چادر بنائی گئی ہے
جی
خوب کپڑا بھی ہے ان کا بال بھی شامل ہے کوئی حرج نہیں.
کوئی حرج نہیں. حضور سوال ایک کیا گیا ہے کہ یہاں پروگرام میں کہا گیا ہے کہ زوجہ کے کا کفن شوہر کے اوپر واجب ہے تو اسی طرح یہ بھی روشنی ڈالی آپ کہ کیا باپ کا کفن بھی بیٹے کے اوپر واجب ہے دینا یا نہیں.
جی نہیں زوجہ کا کفن شوہر کے اوپر واجب ہے مگر باپ کا کفن بیٹوں کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ خود اس باپ کی جو ملکیت ہے جو مال ہے اس میں سے باپ کو کفن دیا جائے گا.
صحیح جی. حضور سوال ہے اگر میت مقروض ہو تو اس صورت میں قرض پہلے دیا جائے گا یعنی قرض کو مقدم کیا جائے گا یا پہلے کفن کے لیے اس کے مال سے پیسے نکالے جائیں گے اور پہلے کفن دیا جائے گا بعد میں قرض ادا کیا جائے گا.
نہ یہاں فقہاء کرام فرماتے ہیں میت کا کفن اس کے قرض پہ مقدم ہے.
جی
پہلے آپ قرض پہلے آپ جو ہے کفن دیجئے اس میت کو
کفن کو مقدم کیا جائے
کفن مقدم ہے
جی
اس کے بعد جو ہے پیسہ بچ جائے تب قرض ادا کیجئے.
نہیں بچ رہا ہے تو قرض
وہ روز قیامت وہ جانے اس
یا اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو
جو آدمی مر جاتا ہے عام طریقے سے
جی
یہ مثلا بعد میں دوسروں کے لیے باعث مزاحمت بن جائے گا.
جی
قرض ایک آدمی کا تھا
جی
لیکن اگر اس کی لاش پڑی رہے گی بے کفن رہ گیا تو اس صورت میں سینکڑوں لوگوں کے لیے باعث مزاحمت ہے.
جی بالکل سبھی گناہگار ہوں گے سب کے لیے
جی
مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ حضور. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے حالت احرام میں تو اس کو کس طریقے سے کفن دیں گے یعنی اس کے سر کو. دیکھیے یہ سوال کا رخ اس طرف ہے چونکہ ایک پہلے بیان کیا گیا ہے کہ کافور تو نہیں دے سکتے اس کو کیونکہ خوشبو نہیں لگائی جا سکتی وہاں پہ لیکن کچھ احکام اس طرح کے بھی ہیں حالت احرام کے کہ اس کے سر کو جو ہے وہ ڈھک نہیں سکتے باندھ نہیں سکتے سر کھلا ہوا ہونا چاہیے تو اس کا جو کفن دیا جائے گا کیا اس کے سر کو بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کفن کا کیا ہوگا.
دیکھیے حج کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے
جی
کہ تقریباً 30 چیزیں ہیں
جی
جو محرمات احرام ہیں یعنی جی احرام باندھنے کے بعد
حرام ہو جاتی ہیں
جی
انسان
حلال 30 چیزیں انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں
جی
ان میں سے ایک چیز ہے خوشبو کا استعمال ولو جی کافوری کیوں نہ ہو.
صحیح.
ایک چیز ہے سر کو ڈھانپنا اگر حالت احرام میں انسان مر جائے
جی
تو بیان کیا گیا ہے اس کو حنود بھی نہیں دیا جائے گا اس کے قریب کافور نہیں لے جایا جائے گا، لیکن دفن کرتے وقت یا کفن دیتے وقت ضروری ہے کہ انسان اس محرم میت کو ویسے ہی کفن دے جیسے عام میتوں کو کفن دیتا ہے،
صحیح،
یعنی ایک ایسی چادر اس کے لیے ضروری ہے
جی
جو سر اور پیر کو باندھ دے،
سر سے اوپر اور پیر کے نیچے تک اس کو باندھ دیا جائے،
سر بند بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
حضور بہت شکریہ، اگر ہم 30 کی 30 چیزیں یہاں پہ بیان کرنے لگے تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، اجازت دیجئے، سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ناظرین کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی کہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے ہم منتظر ہیں، اور جن کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ اب اس وقفے کے بعد ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ حضور، ایک سوال کیا ہے محمد یوسف صاحب نے کرگل سے، کرگل سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ جن فلموں میں نیم برہنہ خواتین اور پیار و محبت ہو ان کا کیا حکم ہے، کیا دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟
دیکھیے، ایسی فلمیں جی جو انسان کی غریزہ جنسی کو تحریک کرتی ہیں
جی
یا فساد پر مبنی ہیں، جن کے ذریعے سے معاشرے میں
انسان کی جو خواہشات ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کرتی
جی
ہیں
جی،
نفس کو ورغلاتی ہیں انسان
جی، نفس کو جی ورغلاتی ہیں
جی،
اور فساد کا باعث ہیں
جی،
اس سے غلط میسج لوگوں تک پہنچ رہا ہے
جی،
ایسی فلموں کا دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، یہ تمام چیزیں حرام ہونا چاہیے سے
جی، یعنی بیچنا بھی، اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری جو ہے وہ مثلا سیریز اور کیسٹ کی دکان ہے
جی جی، ایسی فلموں کا بیچنا خریدنا،
خود نہیں دیکھتا لیکن دوسرے اس سے خریدتے ہیں
جی جی،
وہ بھی جائز
جی
نہیں،
اس سے بدتر ہے
جی،
اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کی دنیا کے لیے
جی
اپنی آخرت کو خراب کرنا،
بالکل صحیح فرمایا آپ نے،
دوسرا اس سی ڈی کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہا ہے
جی،
گناہ اس کی گردن پہ جا رہا ہے، وہ تو گنہگار ہو ہی رہا ہے،
بالکل
ساتھ میں اس انسان کو بھی گناہ مل رہا ہے
جی، بالکل۔ حضور، ایک سوال کیا ہے پاکستان سے کہ ہم کس حد تک کسی کو گناہ سے روک سکتے ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی لمٹ ہے کہ کس حد تک روک سکتے ہیں، پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ میری 14 سال کی لڑکی ہے، وہ کلاس میں مثلاً اپنے وہاں پہ کلاس میں جو ہیں لڑکے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میری ذمہ داری کیا ہے، کس حد تک میں اس کو گناہ سے روک سکتی ہوں؟
دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی از منکر
جی،
یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور جناب شعیب،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو بالکل ترک ہو چکا ہے
جی، اس وقت بہت سخت ہے، چونکہ اچھائی کا حکم دینا
بے شک
اور برائی سے روکنا
جی
یہ ہر مسلمان کا فریضہ اولی ہے
جی،
حتیٰ نماز اور روزے کے اوپر بھی یہ فریضہ مقدم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں
جی،
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جی،
وما اعمال البر کلہا، تمام نیک اعمال
جی،
حتیٰ راہ خدا میں جہاد کرنا،
صحیح،
ان تمام چیزوں کو اگر ترازو کے ایک طرف رکھا جائے
جی،
اور امر بالمعروف اور نہی از منکر کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے
جی،
تو یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی عبادت
جی
ایک ایسا سمندر نظر آئے گی
جی
جس کے مقابلے میں ساری عبادتیں قطرہ ہیں،
اللہ اکبر، بے شک۔
تو یہ چونکہ امر بالمعروف اور نہی از منکر ہمارے معاشرے میں چھوٹ گیا ہے
جی،
لہذا جو ہے ہم گناہوں کے بنسبت بے حس ہو گئے ہیں
جی،
کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھتے
جی،
کبھی پوچھتے ہیں تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے
جی۔
اب ہم کس حد تک کس کو روک سکتے ہیں
جی،
اس کے بارے میں قرآن نے جناب شعیب کا
جی
جو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بہترین جملہ نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرے اندر جتنی قوت ہے
جی
جتنی توانائی ہے میں اپنی ساری توانائی کو اصلاح معاشرہ کے لیے خرچ کر دوں گا
جی۔
اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں قرآن فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات
جی
بعضهم اولیاء بعض
جی،
اگر پہچاننا ہے کون مومن ہے
جی
کون حقیقی معنی میں مومن ہے
جی،
تو قرآن نے کہا دیکھو تمام مومنین تمام مومنات
صحیح
آپس میں ایک دوسرے کے بنسبت
جی
اتنا حق رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں
جی
اور نہی از منکر کرتے ہیں.
بالکل
تو ہر انسان پہ واجب ہے جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے
جتنا ممکن ہو
ممکن ہو
اتنا وہ امر
بس.
بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے.
اگر زبان سے یہ بچی مانتی ہے
جی
تو زبان سے منوائیے,
جی
زبان سے نہیں مانتی
جی
تو مالی امداد ہے اس کو آپ کاٹ دیجیے.
صحیح.
اگر اس سے بھی نہیں مانتی
جی
تو اسکول جانا آپ روکیے.
صحیح.
کیونکہ اسکول آدمی کیوں بھیجتا ہے
جی
اس وجہ سے کہ
بچوں کا کی فہرست بہت طولانی ہے. ابھی ہمارا
ذہن جو ہے بڑھ جائے
جی
وہ اچھائی کو سمجھنے لگے
جی
اور اسکول میں جانے کے بعد انسان جو اچھائی کے بجائے برائی کو سیکھے
جی
تو یہ اسکول مادہ فساد ہو جائے گا اس لڑکی کے لیے.
بے شک.
لہذا باپ یہاں تک کر سکتا ہے وقتی طور پر
جی
لڑکی کو اسکول جانے سے روک دے.
جی بالکل. حضور شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو لائن پہ کوئی ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین میں سے وہ کیا آپ سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں اور آپ کا اسم شریف؟
ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں.
جی
ہلو. السلام علیکم.
جی فرمائیے فرمائیے, آپ کا نام کیا ہے؟
ہمارا نام ہے غلام حسین.
جی سوال بتائیے آپ کا کیا ہے؟
ہاں سوال یہ کہ سعودی گورنمنٹ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک پول تعمیر کیا ہے.
جی جی بالکل.
آیت اللہ حضرت سید خامنئی مسجد علی کے فتوا کے مطابق
جی
اس پول پر طواف کر سکتے ہیں.
صحیح بالکل. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اپنے مہمان سے گزارش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں, اور سوال کرنے کے لیے بہت شکریہ, خدا حافظ. حضور سوال ان کا یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک پل تعمیر کیا ہے, تو حضرت مقام معظم رہبری حفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہم اس پل کا طواف کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس پل کا طواف کر لیں؟
پل کا طواف نہیں, اصل طواف ہے خانہ کعبہ کا.
ایک منٹ. جی جی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں لیکن اس پل کو یعنی باہر اس کے دائرے میں. جی جی اس پل کے اوپر چڑھ کے ہم طواف کر رہے ہیں. جی جی بالکل. ورنہ پل کا طواف نہیں کرنا ہے, خانہ کعبہ ہی کا طواف کرنا ہے. جی
اگر دیکھیے اب خصوصی مسئلہ آگاہ کیا ہے
جی
تو یہ تو آگاہ ہی بتا سکتے ہیں. البتہ کلی طور پر
جی
اگر یہ پل خانہ کعبہ کے اوپر نہیں گیا ہے
جی
اس کے مساوی ہے
جی
یا مثلاً اس کے نیچے ہے
جی
تو طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
آپ پل کے اوپر طواف کیجئے, سائیکل سے طواف کیجئے اگر مجبور ہے
جی,
ویل چیئر سے طواف کیجئے
جی.
شریعت اس بارے میں کوئی مانے نہیں.
لیکن اگر وہ اس کی چھت سے اوپر نہیں ہے,
ہاں
یعنی کہا جائے کہ آپ نے خانے کا کعبہ کا طواف کیا ہے,
اوپر اوپر طواف نہیں.
حضور بہت شکریہ. اجازت دیجئے جو واٹس اپ کے ذریعے ریکارڈڈ سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان میں سے ہم ایک سوال لیتے ہیں. جی ناظرین ہمارا ساتھ دیجئے, آپ ہی میں سے جو ریکارڈڈ سوالات ہم تک پہنچے ہیں دیکھتے ہیں ان میں سے آج کا پہلا سوال کیا ہے.
السلام علیکم. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ باپ کی جو قضا ہوتی ہے وہ کس طرح ادا کرنی چاہیے, اگر معلوم نہیں کہ انہوں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں تو ہم اس کو پے در پہ بجا لیں یا اور کسی طریقے سے؟
جی حضور سوال واضح ہے.
سوال واضح ہے
جی بالکل.
البتہ دیکھیے آپ کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے
جی.
آپ ایک تخمین اور ایک گمان کے تحت جو ہے
جی
اس حد تک پہنچ جائیں. مثلا ایک انسان جانتا ہے کہ میرے والد ماجد نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی.
بالکل.
وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ نکالے
جی,
وہ دیکھے کس تاریخ میں وہ 15 سال کے پورے ہو گئے تھے
جی,
اس تاریخ سے لے کے ڈیٹ آف ڈیتھ تک
جی
اس باپ کی نماز جو ہے قضا کرنی پڑے گی.
کبھی بڑے بیٹے پہ واجب,
بڑے بیٹے واجب ہے
جی.
لیکن کبھی بیٹا جانتا ہے کہ میرے باپ نے مثلا 2 یا 3 سال کی نماز نہیں پڑھی
جی,
اس میں وہ بیمار تھے.
صحیح.
تو اس صورت میں جو حد اکثر چیز ہے اس کو معیار قرار دے
جی,
تاکہ اسے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اپنے فریضے پہ عمل کر لیا
جی.
مثلا اسے شک ہے
جی
یا باپ کی 2 سال کی نماز قضا ہے یا 3 سال کی, تو اس صورت میں تاکہ اسے یقین یا اطمینان ہو جائے
جی
چاہیے 3 سال کی نماز کی قضا کرے.
بالکل. حضور ایک سوال اور لیتے ہیں ہم ریکارڈڈ سوالوں میں, اس کے بعد ہم اپنی لسٹ کی طرف آتے ہیں.
السلام علیکم.
السلام.
مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو سنی ہے وہ 12 امام کا قائل ہے اور ماتم کا بھی قائل ہے, مانتا ہے 12 امام کو, लेकिन वो उस पर ये पूछना है कि उस पर वाजिब हो जाता है कि वो मजहब शिया इख्तियार करे और नमाज भी उसी तरीके से पढ़े, हालांकि ऐसा करने से उसको मसला भी हो सकता है, कोई मसाइल भी उसके हो सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल।
देखिए, मजहब हक का अख्तियार करना तमाम मुसलमानों का फरीजा है, और अगर इंसान की जान या माल को खतरा है तो वक्ती तौर पर इंसान इसको जाहिर ना करे। इसी को शरीयत में तकिया कहते हैं,
जी
लेकिन मानना हर एक का फरीजा है।
जी
मसलन कोई इंसान जो है गैर शिया है तो उसका भी फरीजा यही है कि मजहब हक मजहब शिया को अख्तियार करें,
सही
लेकिन इजहार कब करना है
जी
ये वो हालात को देखे। अगर इजहार करने में उसकी जान या माल या आबरू को खतरा है
जी
तो उस वक्त तक अपने आप को छिपाए रखे जब तक ये खतरा है, और जब ये खतरा टल जाए तो अपने आप को ओपन और जाहिर कर दे।
जी बिल्कुल।
जी ये आंसर।
तो हुजूर, एक सवाल किया है मुश्ताक हुसैन मोती साहब हैं श्रीनगर से, कश्मीर से। वो पूछ रहे हैं कि मस्जिद की कोई शय अगर काबिले इस्तेफादा ना हो तो क्या हम उसको बेच सकते हैं?
देखिए, अगर मस्जिद की कोई शय काबिले इस्तेफादा नहीं है, मसलन मस्जिद का फर्श
जी
काबिले इस्तेफादा नहीं है,
जी
तो इसके बारे में फुकाहे कराम फरमाते हैं
जी
उसको दूसरे मसरफ में खर्च किया जाए उसी मस्जिद में।
यानी
मसलन
उस
फर्श
चीज के
था,
लिए कोई,
मसलन
यानी
पहले ये चीज फर्श थी,
जी जी बिल्कुल
अब जो है उसको हमने शामियाना बना दिया
जी
ताकि लोग जो है सर्दी और गर्मी से बचें।
जी
अगर उस मस्जिद में मसरफ नहीं है
जी वहां इस्तेमाल नहीं
तो
होती है, वो
दूसरी
जरूरत नहीं
मस्जिद
है
में आप दे दीजिए।
जी
अगर दूसरी मस्जिदों में भी उसका मसरफ नहीं है
जी
तो उसको मसालेह उमूमी में खर्च कीजिए,
जी
आम तरीके से जहां मसलहतें होती हैं।
जी
और अगर ये फर्ज किया जाए कहीं भी किसी मस्जिद में इसकी जरूरत नहीं है,
और ऐसी किसी जगह पर भी जरूरत नहीं है कि आमतुन्नास उससे जो है
हाँ, मसाले
इस्तेफादा
आम्मा
कर
में भी
सके।
इसको खर्च नहीं कर सकते, दे नहीं सकते,
जी
तो इस सूरत में उलमा फरमाते हैं इस चीज का बेचना जायज है,
जी
लेकिन इसके पैसे को उसी मस्जिद में खर्च किया जाए
जी
जिस मस्जिद की ये चीज बेची गई है।
जी बिल्कुल, शुक्रिया। हुजूर, एक सवाल और लेते हैं हम रिकॉर्डेड सवालों में से।
सलाम अलैकुम, मैं कश्मीर हिंदुस्तान से गुलाम हुसैन मीर बोल रहा हूँ। सवाल ये है, अगर कोई शख्स किसी हादसे में हलाक हो गया लेकिन हादसे में न उसका सर रहा न हाथ, तो किस तरह उसका गुस्ल या तयमुम किया जाए? शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया, और मैं गुजारिश करूंगा अपने नाज़रीन से भी, देखिए गुलाम हुसैन मीर साहब ने कितने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया है, यानी टीवी की आवाज़ भी नहीं आ रही है, दूसरी आवाज़ें भी नहीं है, कितनी अच्छी क्वालिटी है उनकी आवाज़ की। इसका असर ये पड़ता है कि जब आपके सवाल को यहाँ पर नशर किया जाता है तो बेहतर तरीके से तमाम नाज़रीन उसको सुन सकते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे अपने नाज़रीन से जो रिकॉर्ड करते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। जी हुजूर, इनका गुलाम हुसैन मीर साहब का सवाल।
जी देखिए, एक कायदे फिकही है,
जी
जब मौजू खत्म हो जाता है, चीज खत्म हो जाती है,
जी
तो उसके ऊपर जो हुक्म था वो भी खत्म हो जाता है।
जी
बस इस कायदे फिकही के तहत
सही
जिस इंसान की गर्दन मैं सर के गायब है
जी
उसको अगर गुस्ल दिया जाएगा तो उसके फकत दाएं और बाएं हिस्से को धुला जाएगा,
सही
सर और गर्दन का गुस्ल साकित
साकेत हो
है।
जाएगा। जी
लेकिन अगर फकत सर नहीं है गर्दन मौजूद है
जी
तो इस सूरत में गर्दन को तीनों गुस्ल दिए जाएंगे,
जी
आबे सिद्र भी, आबे काफूर भी, आबे खालिस भी।
जी
ये
बिल्कुल
मसला वाजे है।
जी
पर सर अगर एकदम नहीं है गर्दन के साथ
जी
तो सर और गर्दन का गुस्ल साकित है, फकत तीन पानी से, आबे सिद्र, काफूर और मुतलक पानी से
जी
इंसान मैयत के दाएं और बाएं हिस्से को धुले।
जी
इसी तरीके से अगर किसी मैयत का एक हाथ नहीं है तो ये मसला और इजी है उससे ज्यादा,
जी बिल्कुल,
हाथ नहीं है बकिया हिस्सा जो है
उसको गुस्ल दिया
उसको
जाएगा।
गुस्ल दिया
जी
जाएगा। लेकिन तयम्मुम में
जी
अगर सर चला गया है गर्दन मौजूद है
जी
तो इस सूरत में चूंकि तयम्मुम पेशानी पे
से
होता
पेशानी
है
का होता है
लिहाजा गुस्ल गर्दन का होगा मगर गर्दन का तयम्मुम
नहीं
नहीं
होगा।
होगा,
जी बिल्कुल,
तयम्मुम फकत दोनों हाथों का दिया
जी
जाएगा।
बिल्कुल। हुजूर, सवाल किया है रमीज एंड फ्रेंड्स ने, वो एक सवाल कर रहे हैं कुछ दोस्तान के साथ, रमीज साहब, के बगैर गुस्ले जनाबत के मस्जिद में जाना सही नहीं है,
माशाल्लाह
تو یہ بتائیں کہ وہ حمام جو مسجد کے اندر بنا ہوا ہے اس میں غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی غسل جنابت کرنے کے لیے مسجد اس حمام میں جا سکتی ہے؟ نہیں
جی، دیکھیے ایسا ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ غسل جنابت کے بغیر مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے؟
جی
یہ مسئلہ ہی غلط ہے.
جی
غسل جنابت جس انسان نے نہیں کیا اس کا مسجد میں رکنا حرام ہے.
صحیح.
اگر مسجد کے دو دروازے ہیں
جی.
ایک دروازے سے وہ داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے
جی.
کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. مسجد میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو بھی وہ اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج
جی.
نہیں ہے. لیکن مسجد کے اندر رکنا
جی.
یا مسجد کے اندر کوئی چیز رکھنا
جی.
یہ اس کے لیے ناجائز ہے
جی.
اور وہ جگہ جہاں گزرنا بھی حرام ہے
جی.
فقط دو مسجدیں ہیں
جی.
ایک مسجد حرام ہے جو مکہ معظمہ میں ہے
جی.
ایک مسجد نبوی ہے جو مدینہ مکرمہ میں ہے
جی. بے شک.
تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ حمام مسجد سے جدا ہوتا ہے
جی. جی جدا
اگر اس کا راستہ مسجد سے ہے
جی.
اور آدمی ایک در سے داخل ہو رہا ہے اور دوسرے در سے نکل جا رہا ہے
جی.
تو غسل کرنے میں کوئی حرج
نہیں. معمولاً ایسا ہوتا ہے مسجد کے ساتھ جو حمام بنائے جاتے ہیں تو اس میں رعایت کی جاتی ہے کہ در بھی اس کا الگ ہو
جی،
راستہ بھی اس کا الگ ہو، چونکہ بنانے والے اس چیز کو نظر میں رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجنب آئے اور یہاں پر غسل کرے. اور غسل
حمام اسی لیے ہوتا ہے، نہانے کے لیے ہوتا
ہے. جی جی بالکل. حضور ابھی ایک ریکارڈڈ سوال اور ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. جی
السلام علیکم. ایک شخص اپنی تمام جائیداد ایک ہی بیٹے کو وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ دوسری فقہ کے مطابق اگر جائیداد ایک ہی بیٹے کو کی ہی ہو وصیت تو 1/3 اس کا امپلیمنٹ ہوگا، باقی نہیں ہوگا. فقہ جاف
جی
دیکھیے اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ میراث کا مسئلہ مرنے کے بعد ہے، مرنے سے پہلے نہیں ہے.
جی
انسان جب تک زندہ ہے اپنے مال پہ تصرف کرنے کا حق اس کو ہے.
جی
مثلا ہماری جیب میں 1,000 روپے ہیں
جی،
ہم چاہیں تو اس کا مثلا صدقہ نکال دیں اللہ کی راہ میں،
کسی کو تحفہ دے دیں،
چاہیں تو ہدیہ دے دیں
جی بالکل،
چاہیں تو خود ہی کھا لیں
جی.
ہماری اولاد یا زوجہ کو کوئی اختیار نہیں ہے
جی
کہ ہمیں نشانہ بنائے ابا جانا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں
جی،
اسے رکھ دیجئے، اس کو بطور میراث مرنے کے بعد ہم بانٹ لیں گے
جی.
لہذا فقہائشیہ فرماتے ہیں زندگی میں
جی
ہر انسان کو اپنے مال پہ پورا اختیار ہے
جی،
چاہے وہ ایک بیٹے کو دے دے، کسی بیٹے کو کچھ نہ دے
جی،
کسی غریب انسان کو پوری جائیداد دے دے
جی،
بچوں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے.
صحیح.
لیکن ہاں اگر انسان مرض الموت میں مبتلا ہے
جی،
یعنی ایسی بیماری جس بیماری میں یہ دنیا سے جا رہا ہے
جی،
تو اس صورت میں فقہ فرماتے ہیں، وہ بھی اکثر فقہ
جی،
کہ یہاں ایک ثلث کی وصیت کر سکتا ہے
جی.
کب؟ جب اس
یعنی
بیماری
سے
میں
صرف وصیت کر سکتا ہے.
کب؟
جب اس بیماری میں
ہاں مبتلا ہو جس میں دنیا سے جا رہا ہے
جی،
ورنہ اس سے پہلے اسے پورا اختیار ہے
جی بالکل. حضور ایک اور ریکارڈڈ سوال ہے، معاف کیجئے گا جی. کنٹرول روم سے گزارش ہے، نشر کریں.
سلام علیکم. ہمارا سوال ہے کہ کیا کاجل اور سرما لگا کر چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے یا نہیں، اور کیا کاجل یا سرما لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے؟
جی حضور
دیکھیے اصل میں وہ چیزیں جو معاشرے میں سجاوٹ اور زینت حساب ہوتی ہیں
جی،
صرف کاجلی کا مسئلہ نہیں، لبسٹک ہے مسئلہ
جی،
خوب ان چیزوں کو لگا کے نامحرم کے سامنے جانا ناجائز ہے.
صحیح.
چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی جاہلیت کی طریقے سے بناؤ سگار مت کر کے باہر نکلا کرو
جی.
یا مثلا عورتوں کے بارے میں خصوصی حکم قرآن نے یہ دیا کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں
جی،
مگر اپنے محارم کے لیے، باپ ہیں
جی،
بیٹے ہیں، شوہر ہیں.
صحیح.
تو خود کاجل اگر معاشرے میں زینت حساب ہوتا ہے
جی،
اور اس کو ایک قسم کی سجاوٹ کہا جاتا ہے
جی،
تو سب ملا کے کاجل لگا کے عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ نامحرم کے سامنے جائے. اگر اس حصے کو فقط چھپا سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں.
یعنی اگر وہ لگانے کے بعد اور پورا جو یعنی نقاب ہوتی ہے اس طرح کی کوئی چیز اگر استعمال کرتی ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے.
پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے.
لیکن اگر وہ ظاہر ہو رہی ہیں آنکھیں, یعنی جہاں پہ
آنکھیں ہیں, لب ہیں, جس پہ لپسٹک لگے ہوئے ہیں,
جی جی بالکل,
تو سب ملا کے اپنی زینتوں کو نامحرم کے لیے ظاہر کرنا ناجائز ہے.
جی بالکل.
اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کاجل لگا کے وضو کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے.
صحیح.
اس میں کاجلوں کی کئی قسمیں ہیں.
جی.
بعض کاجل ہیں جو پینسل سے بنائے جاتے ہیں, بہت ہلکے ہوتے ہیں.
جی.
اگر پانی چہرے پہ ڈالا جائے
تو خود بخود وہ ختم ہو جائے,
ختم ہو جائے گا, یا پانی جو ہے جلد تک,
یعنی وہ رکاوٹ نہیں بنے گا.
جی. پانی جو ہے انسان کی کھال تک پہنچ جائے گا.
صحیح.
اگر ایسا کاجل ہے کہ پانی کھال تک پہنچا رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کاجل لگا رہے.
صحیح.
نہیں, کبھی ایسے کاجل ہوتے ہیں جن کو تیل سے بنایا جاتا ہے.
جی.
اور بہت گہرا اس کو لگایا جاتا ہے
اور کئی دن تک اس کا اثر رہتا ہے.
ہاں, تو ایسے کاجل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھوڑا دیجئے
پہلے,
تاکہ وضو کا پانی صحیح سے پہنچ جائے.
جی بالکل. حضور, سوال کیا ہے محمد صاحب نے کرگل سے, ان کا پورا نام میں نہیں پڑھ پایا کیا تھا, کہ کرگل مرکز میں نماز جمعہ پہلے سے قائم ہوتی تھی اور اس کے بعد, یعنی اور کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے اس مقام سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری نماز جمعہ قائم کی گئی, اور کچھ 10 کلومیٹر طے کرنے کے بعد کچھ افراد 10 کلومیٹر طے کرنے کے بعد ادھر سے ادھر آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے, پھر 20 کلومیٹر طے کر کے جو ہے ادھر جاتے ہیں, اور 10 کلومیٹر طے کر کے نماز جمعہ ادا کرنے والوں کا, اب یہ جو آتے ہیں یعنی ادھر نماز نہیں پڑھتے, ادھر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو اب ان کا کیا حکم ہے جو 10 کلومیٹر کا جو ہے سفر بھی طے کرتے ہیں اور ساری زحمتیں کرتے ہیں, کیا حکم ہے نماز جمعہ کا؟
کوئی حرج نہیں ہے. جی. دونوں کی نمازیں صحیح ہیں.
اگر نماز جمعہ دونوں صحیح ہو رہی ہیں اپنے شرائط کے ساتھ,
کوئی حرج نہیں ہے.
جی.
اور آدمی کو اختیار ہے چاہے مطلب قریب کی مسجد میں پڑھے.
جی.
یا دور کی مسجد میں پڑھے.
جی.
کوئی حرج نہیں, ہم اعتراض نہیں کر سکتے.
جی.
کہ آپ اس مسجد کو چھوڑ کے اس مسجد میں نماز پڑھ لیں.
جی.
کیوں چاہ رہے ہیں؟
جی بالکل. حضور بہت شکریہ آپ کا, ہم یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. ناظرین, آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس طریقے سے آپ اپنے پروگرام کو سراہ رہے ہیں راہ زندگی کو, اور سوالات ہمیں اسی طرح بھیجتے رہیے, اور گزارش کریں گے کہ بہتر یہ کہ آپ ریکارڈڈ سوال بھیجیے, لیکن اس کی کوالٹی کے اوپر آپ توجہ رہے آپ کی, کہ جہاں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں وہاں پر ٹی وی کی آواز نہیں ہونی چاہیے, دوسری آوازیں نہیں ہونی چاہیے, تاکہ بہتر طریقے سے آپ کی آواز کو نشر کیا جا سکے. اور جو لکھ کے بھیجتے ہیں اس میں مشکلات ہوتی ہے, کبھی ہمارے پڑھنے میں نہیں آتا, چونکہ معمولاً ہم عرض کرتے ہیں یہاں پر کہ اردو جو آپ لکھتے ہیں وہ رومن میں لکھتے ہیں, تو بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں, اس لیے اگر آپ ریکارڈڈ سوالات بھیجیں تو بہتر ہے. ہم یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں اور آپ سے دعاؤں کی التماس ہے, اگلے پروگرام میں اسی وقت پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ.